درس قرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسد شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان, اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ وانا الیہ راجعون.
ہم دو نعت بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے, بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsquran.com
الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. صدق الله العظيم. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. يقينا الله نے ان لوگوں کی بات سن لی جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. بعض یہودی اور منافق کہتے تھے مسلمانوں سے استہزاء کے طور پر اور ان کا دل دکھانے کے لیے کہ تمہارا اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے, انسانوں سے قرض مانگتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. آپ جانتے ہیں قرآن کریم کی متعدد آیات میں اللہ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر کیا ہے. جیسے اللہ نے فرمایا فَأَقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, اللہ کو قرض حسن دو. اور اللہ نے فرمایا مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُزَاعِفَهُ لَهُ أَزْعَافًا كَثِيرًا. کون ہے جو اللہ کو قرض حسن عطا کرے گا, اللہ کو قرض حسن دے گا, تو پھر اللہ کیا کرے گا کہ اللہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر اس کو واپس کرے گا. تو اللہ نے قرآن کریم میں انفاق فی سبیل اللہ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر کیا ہے. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ میرے بندے جیسے مقروض پابند ہوتا ہے قرض دینے والے کو اس کا حق واپس کرنے کا, اسی طریقے سے میں بھی پابند ہوں کہ تیرا حق واپس کروں گا. حالانکہ جو بندہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہے وہ بھی اسی کا, بندے کا تو کچھ نہیں ہے. بندہ تو ایسی بیچ میں ایک اللہ پاک نے گویا کہ اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے کہہ دیا کہ تم دے دو, تم خرچ کرو, وگرنہ بندہ تو مالک نہیں ہے. حقیقی مالک تو اللہ, ہمارے جسم کا مالک اللہ, ہماری جان کا مالک اللہ, وہ دماغ جس سے ہم تدبیریں سوچ کر کاروبار چلاتے ہیں اس دماغ کا مالک اللہ. وہ جب چاہے اس دماغ کو چھین لے, وہ جب چاہے ہماری سماعت کو چھین لے, ہماری بصارت کو چھین لے, ہماری بصیرت کو چھین لے. قدم قدم پر ایسے نقشے ہم دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ یاد نہیں آتا, ہم اکڑ میں رہتے ہیں. آج ہی پنڈی سے واپسی ہوئی, وہاں اللہ پاک نے درس قرآن کی ختم نبوت کانفرنس میں توفیق عطا فرمائی. تو وہاں ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی جو میرے میزبان تھے, ان کا بھائی ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا. تو انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی جو قومی فٹ بال ٹیم ہے اس کا یہ کھلاڑی, اور خود اس کا اپنا بھی کلب تھا ایگل کلب کے نام سے, فٹ بال کا بہت بڑا کھلاڑی.
اللہ کی شان صرف صرف گلے میں انفیکشن ہو گیا اور وہ بڑھتے بڑھتے ایسی صورت بن گئی کہ اب آواز بھی نہیں نکل سکتی، بول نہیں سکتا اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کے رہ گیا۔ تو جب چاہے اللہ پاک اپنی دی ہوئی قوت اور طاقت کو، صلاحیت کو، ذہانت کو، دماغ کو اور سماعت اور بصارت کو لے لے۔ کون ہے اللہ کے سوا جو دے سکتا ہے؟ اللہ خود کہتے ہیں قل ارائیتم، تم یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تم سے سماعت چھین لے، تم سے بصارت چھین لے، تو تم بتاؤ تو صحیح کون ہے، میرے سوا کون ہے جو تمہیں سننے کی طاقت دے سکتا ہے اور جو تمہیں دیکھنے کی طاقت دے سکتا ہے؟ تو یہ مال اور جو کچھ انسان کے پاس ہے وہ سب اللہ کا۔ تو بھائی کافر کو تو دھوکا ہو جاتا ہے، مسلمان کو تو کم از کم دھوکا نہیں ہونا چاہیے کہ میرے پاس جو کچھ ہے میرے اللہ کا ہے، میرا نہیں ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے جو فرمایا کہ تم قرض دو، تو انفاق کو اللہ نے قرض سے تعبیر کیا صرف اس لیے کہ بندے جیسے مقروض قرض کو واپس کرتا ہے، تو میرے راستے میں جو دے گا میں بھی یقیناً واپس کروں گا۔ بے شمار لوگ ہیں دیکھنے میں آتے ہیں، وہ اپنے تجربات اور مشاہدات بتاتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی راہ میں دیا تو اللہ نے ہمیں دنیا ہی میں دے دیا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور آخرت میں دینا تو یقینی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ تو وہ آیات جن میں اللہ نے انفاق فی سبیل اللہ کو قرض سے تعبیر کیا، ان آیات کی بنا پر منافقوں نے اور یہودیوں نے مسلمانوں سے کہنا شروع کیا کہ لگتا ہے کہ تمہارا اللہ میاں غریب ہو گیا ہے، فقیر ہے، ہم سے قرض مانگتا ہے اور ہم غنی ہیں وہ فقیر ہے۔ یہ باتیں کہیں تو اللہ کہتے ہیں میں نے ان کی بات کو سن لیا، حالانکہ حقیقت تو اس کے برعکس ہے۔ فقیر تو انسان ہے اور غنی اللہ ہے، اس لیے اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے انسانو تم سارے کے سارے فقیر ہو، سارے کے سارے فقیر ہو، نیچے سے لے کر اوپر تک، مزدور سے لے کر مالک تک، دکاندار سے لے کر کارخانے دار تک، اور چھوٹے سے لے کر بڑے تک، رعایا سے لے کر بادشاہ تک، سارے کے سارے فقیر ہیں اور ایک اللہ غنی ہے۔ سب محتاج، آپس میں بھی محتاج اور اللہ کے بھی محتاج۔ اگر کوئی احتیاج سے پاک ہے تو وہ صرف اللہ ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد۔ بعض حضرات نے الصمد کا معنی کیا ہے کہ وہ جس کا ہر کوئی محتاج مگر وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں مگر وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے ان لوگوں کی بات کو سن لیا جو کہتے ہیں اللہ فقیر ہے، معاذ اللہ، ونحن اغنیا، اور ہم غنی ہیں۔ سنکتب ما قالوا، ہم ان کی اس بات کو بھی لکھ لیں گے۔ اللہ کو لکھنے کی ضرورت نہیں، اللہ کو تو ویسے ہی یاد، لیکن اللہ پاک لکھ لیتے ہیں تاکہ قیامت کے دن بندے کے سامنے یہ سارے رجسٹر پیش کر سکیں کہ ہم یہ لکھتے رہے۔ کوئی چیز لکھت پڑھت سے بچی نہیں ہے، تو گویا کہ لکھت پڑھت کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے۔ تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ لکھت پڑھت کر لیا کرے۔ اور آپ جانتے ہیں، آپ سن چکے قرآن کریم کی جو سب سے لمبی آیت ہے سورۃ البقرہ کے اندر، سورۃ البقرہ کے آخر میں سب سے لمبی آیت قرآن کریم کی، وہ معاملات کے بارے میں ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ نے بار 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 لکھنے کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوا، لکھ لیا کرو، لکھ لیا کرو۔ آج تو پڑھا لکھا زمانہ ہے، لوگ لکھنا جانتے ہیں۔ یہ آیت تو اس وقت نازل ہوئی جبکہ لکھنے والے پڑھنے والے لوگ انگلیوں پر ایک ہاتھ کی انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے، مکہ کے اندر اتنے تھوڑے تھے، لیکن آیت نازل ہو رہی ہے اس وقت اندازہ کیجئے اللہ کے ہاں معاملات کی کتنی اہمیت ہے اور اللہ کے ہاں لکھت پڑھت کی کتنی اہمیت ہے۔ تو فرمایا کہ سنت تو ما قالو، ہم ان کی اس بات کو بھی لکھ لیں گے، یہ جو انہوں نے کہا اللہ فقیر اور ہم غنی، اس بات کو بھی لکھیں گے۔ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقْ، اور ان کے اللہ کے نبیوں کو نہ حق قتل کرنے کو بھی لکھ لیں گے۔ بعض نبیوں کو تو یہودیوں نے واقعی قتل کیا اور بعض کے قتل کرنے کی کوشش کی، جن میں ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کئی تدبیریں کی، گوشت میں زہر ملا کر ڈالا اور آپ کو کھلایا، اللہ کے نبی کو اللہ نے مطلع فرما دیا، اسی طریقے سے دیوار کے نیچے آپ کو بٹھا کر اوپر سے چٹان گرانے کی کوشش کی تاکہ آپ کچل کر ختم ہو جائیں، اللہ نے بچا لیا، اور بھی کئی مواقع پر تدبیریں کرتے رہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم لکھ لیں گے ان کی اس بات کو بھی، اور ان کے اللہ کے نبیوں کو نہ حق قتل کرنے کو بھی۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود تھے، انہوں نے قتل کرنے کی کوشش تو کی لیکن قتل نہ کر سکے، ہاں ان کے جو آباؤ اجداد تھے، آباؤ اجداد، انہوں نے قتل کیا اللہ کے نبیوں کو۔ اب قتل تو کیا ان کے آباؤ اجداد نے، اور اللہ نسبت کر رہے ان یہودیوں کی طرف جو حضور کے زمانے میں زندہ تھے، کہ تم نے جو قتل کیا اللہ کے نبیوں کو ہم اس کو لکھ لیں گے۔ دوسری جگہ ایسا بھی آتا ہے واضح طور پر تم نے، حالانکہ انہوں نے قتل نہیں کیا، قتل کیا ان کے باپ دادا نے، اور اللہ نسبت کر رہے ہیں ان کی طرف جو حضور کے زمانے میں تھے، ایسا کیوں کیا؟ تو جان لیجئے، اور اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے، بڑی عبرت اور نصیحت ہے، وہ سبق یہ کہ یہاں سے ایک اصول اخذ ہوا کہ رضا بالمعصیت بھی معصیت ہے، گناہ پر راضی ہونا بھی گناہ ہے، اور جان لیجئے رضا بالحسنہ بھی حسنہ ہے، نیکی پر خوش ہونا یہ بھی نیکی ہے، نیکی کرتا تو نہیں لیکن نیکی پر خوش ہوتا ہے، نیکی پر خوش ہوتا ہے، کسی کو اللہ کی عبادت میں دیکھ کر، کسی کو اطاعت میں دیکھ کر، کسی کو زہد و تقویٰ میں دیکھ کر، کسی کو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا دیکھ کر، اور تبلیغ کرتے ہوئے دیکھ کر، دعوت دیتے ہوئے دیکھ کر، اور صدقہ خیرات کرتے ہوئے دیکھ کر، اللہ کے گھر کو دیکھ کر، اور مدرسے کو دیکھ کر، قرآن کو دیکھ کر صرف خوش ہوتا ہے، یہ بھی نیکی ہے، نیکی پر راضی ہونا بھی نیکی ہے، اور گناہ پر راضی ہونا یہ بھی گناہ ہے۔ اب باپ دادا قتل کرتے رہے لیکن یہ اپنے باپ دادا کے قتل کرنے پر خوش تھے، راضی تھے، ہاں انہوں نے صحیح کیا، ان کی مذمت نہیں کرتے تھے، تو اللہ نے ان کی طرف بھی نسبت کر دی کہ تم نے قتل کیا۔ کیوں نسبت کر دی؟ اس لیے کہ یہ ان کے قتل کرنے پر راضی ہیں۔ اور ایک حدیث بھی سن لیں اس حوالے سے، ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا عملت الخطیئہ فی الارض کان من شہدہا فکریہا وقال مرتا فانکرہا کمن غاب عنہا، اللہ اکبر، ومن غاب عنہا فرضیہا کان کمن شہدہا۔ اگر زمین پر کوئی گناہ ہوتا ہے تو وہ شخص جو وہاں موجود تھا جہاں گناہ ہو رہا تھا لیکن وہ اس کو ناپسند کر رہا تھا، دل سے کہہ رہا تھا اللہ میں اس کو ناپسند کرتا ہوں، میری طاقت میں ہوتا تو میں اس کو روک دیتا، لیکن میری طاقت میں نہیں، میں روک نہیں سکتا، مگر دل سے اس کو ناپسند کرتے ہیں اور موجود ہے وہاں پر، جہاں گناہ ہو رہا ہے تو آقا فرماتے ہیں کہ وہ ایسے ہوگا گویا کہ وہاں موجود ہی نہیں ہے. اللہ اکبر, گویا کہ موجود ہی نہیں ہے. اور وہ شخص جو کسی گناہ پر راضی تھا, کہیں گناہ ہوا, کہیں ظلم ہوا, کہیں زیادتی ہوئی, کہیں بدکاری ہوئی, کہیں شراب نوشی ہوئی, کہیں ناچ گانا ڈانس ہوا اور یہ اس پر راضی تھا حالانکہ وہاں موجود نہیں تھا, آقا فرماتے اللہ کے ہاں یہ ایسے ہے گویا کہ وہاں موجود ہے. تو بھائیو, کم از کم یہ کہ معصیت کو معصیت تو سمجھے, معصیت پر راضی نہ ہو جائے, مگر نہ اللہ کے ہاں یہ لکھا جائے گا کہ یہ بھی موجود تھا, یہ بھی شریک تھا. سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق, اور ہم کہیں گے اب چکھو آگ کا عذاب, اے اللہ ہماری حفاظت فرمانا آگ کے عذاب سے. ذلک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید, یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں. اللہ کہیں گے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی فصل ہے, تم نے خود بوئی تھی, آج کاٹو اس کو, خود بویا تھا تم نے, میں نے نہیں. اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے, اللہ ظالم نہیں ہے, اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا, یہاں تک کہ اللہ کافر پر بھی ظلم نہیں کرتا, فاسق پر بھی ظلم نہیں کرتا, اپنے آپ کو گالیاں دینے والوں پر بھی ظلم نہیں کرتا, کرتا عدل ہے ہر کسی کے ساتھ, چاہے کافر ہو یا مومن ہو, فرما بردار ہو یا کہ نافرمان ہو, کرتا عدل ہے, ظلم نہیں کرتا.
www.dasquran.com.
اور یہ بھی اس کے عدل کا تقاضا ہے, یہ اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ وہ کافر اور مومن, باغی اور اطاعت کرنے والے دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک نہ کرے. یہ بھی عدل کا تقاضا ہے. کیا دنیا میں کوئی ایسا ملک, ایسی تہذیب اور ایسا معاشرہ, ایسی حکومت, ایسا ملک ہے کہ جہاں پر ملک کے باغی اور ملک کے وفادار کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جاتا ہو؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. مجرم اور نیک کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جاتا ہو؟ ایسا نہیں ہے. لیکن یہ کہتے ہوئے, نہیں کہتے ہوئے, میرا دل بڑا دکھ رہا ہے کہ اللہ معاف فرمائے, ہمارا ملک ایسا ہے, ہمارا ملک ایسا ہے جہاں مجرم کے ساتھ بھی وہ سلوک, اور جو جرم سے بچنے والا اس کے ساتھ بھی وہی سلوک, بلکہ مجرم بچ جاتا ہے اور بے گناہ پھنس جاتا ہے. وہ قتل بھی کرتے ہیں, ہم آہ بھی بھرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا, اور وہی جو کسی نے تصرف کیا وہ قتل بھی کرتے ہیں تو پرچا نہیں ہوتا, اور ہم آہ بھی بھریں تو بدنام ہو جاتے ہیں. ہمارے ہاں معاذ اللہ ایسا ہوتا ہے, لیکن اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہوگا. تو اللہ کہتے ہیں میں ظلم کرنے والا نہیں, لہذا دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک نہیں کروں گا, ایسا نہیں ہو سکتا. اور یہاں یہ سن لیجئے کہ ایک لفظ ہے ظالم اور ایک ہے ظلام, دونوں میں فرق ہے. ظالم ہے ظلم کرنے والا اور ظلام ہے بہت ظلم کرنے والا. تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ میں بندوں پر ظلام نہیں ہوں, ظلام نہیں ہوں, بہت ظلم کرنے والا نہیں ہوں. مبالغے کا سیگا ہے. تو سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا معاذ اللہ اللہ تھوڑا ظلم کرتا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ بھئی عربی زبان میں بعض اوقات ظالم اور ظلام دونوں کا ایک ہی معنی آ جاتا ہے. ظالم کا معنی بھی ظلم کرنے والا اور ظلام کا معنی بھی ظلم کرنے والا, ایسا ہوتا ہے عربی میں. اور ایک جواب بعض حضرات نے یہ دیا کہ اللہ کی جو صفت بھی ہے وہ مبالغے کے ساتھ ہے, اللہ کی جو صفت بھی ہے وہ مبالغے کے ساتھ ہے, وہ صرف رحم کرنے والا نہیں, بہت رحم کرنے والا ہے. صرف معاف کرنے والا نہیں بہت معاف کرنے والا ہے، صرف رزق دینے والا نہیں بہت رزق دینے والا ہے۔ اگر وہ ظلم کرنے والا ہوتا بالفرض تو بہت ظلم کرنے والا ہوتا، اس لیے کہ اس کے اندر جو صفت بھی پائی جاتی ہے وہ کمال کے ساتھ پائی جاتی ہے، وہ نقص کے ساتھ نہیں پائی جاتی، وہاں تو نقص ہے ہی نہیں ہے۔ تو معاذ اللہ اگر بالفرض وہ ظلم کرنے والا ہوتا تو ظلام ہوتا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں ظلم کرتا ہی نہیں، نہ تھوڑا نہ زیادہ، بلکہ انصاف کرتا ہوں۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتى یأتینا بقربان تأکلہ النار، وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ نے ہمیں یہ ہدایت کر رکھی ہے کہ ہم اس وقت تک کسی رسول پر ایمان نہ لائیں حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، جب تک کہ وہ قربانی پیش نہ کرے جسے کھانے کے لیے آسمان سے آگ اترے۔ یہ یہود نے عذر پیش کیا کہ ہم ایمان آپ پر کیوں نہیں لا رہے، کہنے لگے کہ ایمان اس لیے نہیں لا رہے، اس لیے کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ تم صرف اس نبی پر ایمان لانا جو تمہارے سامنے ایسی قربانی کا معجزہ پیش کرے جس قربانی کو کھانے کے لیے آسمان سے آگ اترے۔ اور یہ معجزہ بعض انبیاء بنی اسرائیل کو عطا کیا گیا تھا، بعض کو عطا کیا گیا، لیکن بہرحال یہ معجزہ ایسی چیز نہیں تھی کہ نبوت کے لوازم میں سے شمار ہو کہ نبی وہ ہوگا، نبی صرف وہی ہوگا جو یہ معجزہ پیش کرے۔ بعض نبیوں کو یہ معجزہ اللہ نے دیا اور ہر نبی کو اللہ نے مختلف معجزات عطا فرمائے، کسی کو تخت اور کسی کو ید بیضا اور کسی کو دست شفا اور کسی کو اونٹنی کا معجزہ، تو اللہ نے مختلف نبیوں کو مختلف معجزات عطا فرمائے۔ اب اگر کوئی یہ کہہ دے کہ ہم تو صرف اسی پر ایمان لائیں گے جس کے پاس ہوا میں اڑنے والا تخت ہوگا یا جو پہاڑ سے اونٹنی کو نکال کر دکھا دے گا یا جس کے پاس نوح علیہ السلام جیسی کشتی ہوگی، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک لا یعنی سی فضول سی بات اور حجت ہوگی محض ایمان سے بچنے کے لیے، ایمان سے محروم رہنے کے لیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم صرف اسی نبی پر ایمان لانا جو تمہارے سامنے یہ معجزہ پیش کرے کہ قربانی رکھے میدان میں آسمان سے آگ اترے اور اس کو کھا جائے۔ اللہ نے فرمایا قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبیناتی، میرے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے تمہارے پاس مجھ سے پہلے کئی رسول آئے بالبینات واضح معجزات لے کر، وباللذی قلتم اور وہ معجزہ لے کر جو تم کہہ رہے ہو، فلما قتلتموہم تو تم نے ان کو کیوں قتل کیا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، اگر واقعی اس بات میں سچے ہو کہ ہم اس نبی پر ایمان لانے کے پابند ہیں جو یہ مخصوص معجزہ دکھا دے۔ تو مجھ سے پہلے بہت سے رسول آئے جنہوں نے دوسرے معجزات بھی دکھائے اور یہ معجزہ بھی دکھایا جو تم مجھ سے مانگ رہے ہو، تو ظالمو تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، میرے حبیب آپ گھبرائیں نہیں، اللہ تسلی دے رہے ہیں، اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ تو آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کو جھٹلایا جا چکا، جاؤ بالبینات والزبری والکتاب المنیر جو کھلی ہوئی نشانیاں صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے، تورات لے کر آئے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں ان الفاظ کے اندر تحدید بھی ہے، تسکین بھی ہے، ڈراوا بھی ہے، تسلی بھی ہے۔ ڈراوا ہے نافرمانوں کے لیے اور تسلی ہے ایمان والوں کے لیے، مت گھبراؤ، یہ مصیبتیں، یہ ابتلائیں، یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں، یہ ختم ہونے والی ہے۔ دنیا کی ہر چیز، ہر چیز عارضی ہے، کوئی چیز بھی دائمی نہیں، باقی نہیں۔ انسان عارضی ہے، جن عارضی ہیں، فرشتے عارضی ہیں، یہ آسمان عارضی ہے، یہ زمین عارضی ہے، یہاں کی خوشیاں بھی عارضی ہیں اور یہاں کی مصیبتیں اور پریشانیاں بھی عارضی ہیں، سب چیزیں عارضی۔ تو ان الفاظ میں ایمان والوں کو تو تسلی ہے، اللہ کہتے ہیں گھبراؤ نہیں، بالآخر تمہیں میرے پاس آنا ہے تو تمہیں پورا پورا اجر دوں گا، جو کچھ میری خاطر تمہیں ستایا گیا اتنا دوں گا کہ تمہیں خوش کر دوں گا۔ اور دوسری طرف ستانے والوں کو اور کفر کرنے والوں کو ڈراوا بھی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایک اللہ ہے جو موت سے محفوظ، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس پر فنا نہیں، باقی ہر چیز کے لیے فنا۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو کچھ ہے اس زمین پر، اس کائنات میں، سب فنا ہونے والا اور ایک اللہ کی ذات باقی رہنے والی۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، بہت غور سے سن لیجیے گا اور اس حقیقت کو دل میں اتار لیجیے گا، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کافر بھی انکار نہیں کر سکتا۔ ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو اللہ کا انکار کرنے والے، اللہ کے نبیوں کا انکار کرنے والے، آخرت کا انکار کرنے والے، کتابوں کا انکار کرنے والے، سچائیوں کا انکار کرنے والے، حقائق کا انکار کرنے والے، لیکن دنیا میں ایسا کوئی نہیں ملے گا جو موت کا انکار کرنے والا ہو۔ اس لیے کہ دن رات دیکھتے ہیں جنازے اٹھتے ہوئے اور دن رات اپنے عزیزوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں۔ کسی بھی خاندان سے پوچھ لیجئے اور کسی بھی شہر والوں سے پوچھ لیجئے اور کسی بھی قبیلے والوں سے پوچھ لیجئے، ان کے ہاں مرنے والوں کی فرصت لمبی ہوگی اور جو زندہ ہیں ان کی فرصت مختصر ہوگی۔ ظاہر ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا جو خاندان چلا آ رہا ہے، صدیوں سے چلا آ رہا ہے، تو مرنے والے زیادہ، لیکن جو زندہ ہیں، جو موجود ہیں اس وقت، وہ کم۔ تو اس لیے موت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ البتہ موت کے بعد کی زندگی کا لوگوں نے انکار کیا، اور جو لوگ موت کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہیں، انہوں نے دنیا کی زندگی کو اور دنیا کی خوشیوں کو ابدی بنانے کے لیے بڑی کوششیں کی، بڑے جتن کیے، لیکن آج تک کامیاب نہیں ہو سکے۔ اور سب سے زیادہ پیش اس معاملے میں، تاکہ دنیا کی زندگی کو ابدی بنا لیا جائے، موت کبھی نہ آئے، اور دنیا کی خوشیوں کو دائمی بنا لیا جائے، موت کبھی نہ آئے، اس معاملے میں سب سے زیادہ پیش یہودی ڈاکٹر ہیں، سب سے زیادہ آگے بڑی کوششیں کی انہوں نے، تحقیقات میں سال ہا سال گزار دیے، کوئی ایسا نسخہ، کوئی ایسی دوا، کوئی ایسا آپریشن دریافت کر لے کہ جس کے ذریعے سے موت کا راستہ روکا جا سکے، لیکن وہ موت کا راستہ نہ روک سکے۔ بلکہ بسا اوقات تو ایسا ہوا کہ جس ڈاکٹر کو جس بیماری کے علاج میں مہارت کا دعویٰ تھا اور مہارت کی شہرت تھی، اسی بیماری میں اس ڈاکٹر کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے عربی میں کہا بسل مات ارسطاليس وافلاطون بافلاجي ولقمان بسرسام وجالينوس مبتونا. ارسطو جو تھا اس کو سل کی تپدک کی بیماری میں بڑی مہارت تھی لیکن اس کا انتقال تپدک میں ہوا, اور افلاطون کو فالج کی بیماری کے علاج میں بڑی مہارت تھی اور اس کا انتقال اسی میں ہوا, اور لقمان کو سرسام اور جالینوس کو پیٹ کی بیماریوں کے علاج میں بڑی مہارت تھی. آج بھی جوارش جالینوس ملتی ہے تو اس میں بڑی مہارت تھی, اس کو پیٹ کی بیماریوں کے علاج میں اس کی شہرت تھی, لیکن اللہ کی شان خود پیٹ کی بیماریوں کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا. اپنے سامنے بھی آپ دیکھیں گے بہت سے ایسے ڈاکٹر جو دل کے امراض کے ماہر, لیکن خود بیماری دل میں ان کا انتقال ہو گیا. تو بڑی کوشش کی مغربی دنیا نے خاص طور پر کہ کوئی ایسا علاج دریافت ہو جائے موت سے بچ سکے, لیکن اب تک دریافت نہیں ہو سکا, اور پکی بات ہے دریافت نہیں ہو سکے گا. اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موت آتی کیوں ہے, موت کیوں آتی ہے؟ میں نے بعض کتابوں میں دیکھا, صاف بات ہے بھائی میں اگر اس قسم کا کوئی حوالہ دے دیتا ہوں کہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں یا تحقیق یہ ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں میڈیکل میں بڑی مہارت رکھتا ہوں یا سائنس میں بڑی مہارت رکھتا ہوں. یہ صاف بات ہے, میں تو بھائی جو کتابوں میں دیکھتا ہوں وہی پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں, مگر نہ مجھے سائنس میں میڈیکل میں اور دوسری چیزوں میں علوم و فنون میں کوئی مہارت نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. تو اس بارے میں بحث ہوئی کہ موت کیوں آتی ہے. اس سوال کے تقریباً 200 جوابات دیے گئے ہیں کہ موت کیوں آتی ہے, لیکن جو جواب بھی دیا گیا تو خود سائنسدانوں نے اس کو رد کر دیا. ایک نے کہا موت اس طرح سے آتی ہے, دوسرے نے رد کر دیا نہیں غلط کہتے ہو جھوٹ بولتے ہو, دوسرے نے اور نظریہ پیش کیا, تیسرے نے اس کو رد کر دیا, تیسرے نے پیش کیا, چوتھے نے اس کو رد کر دیا. زیادہ تر ڈاکٹروں کی رائے یہ ہوئی کہ جسم ناکارہ ہو جاتا ہے تو اس لیے موت آ جاتی ہے, جیسے کہ دوسری چیزیں ناکارہ ہو جائیں تو ان کو بھی موت آ جاتی ہے. کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں ان کو موت آ جاتی ہے, پھٹ جاتے ہیں. مشینیں ناکارہ ہو جاتی ہیں, گاڑیاں ناکارہ ہو جاتی ہیں, کام کی نہیں رہتی. لکڑی پرانی ہو جاتی ہے, دیمک لگ جاتی ہے. اور اسی طریقے سے پہاڑی چٹانیں دیکھا گیا کہ پانی لگتے لگتے وہ پرانی ہو جاتی ہیں, گس جاتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں ساحل پر کہ وہاں پر بعض چٹانیں گس گس کر چھوٹی ہو گئی. تو بعد نے کہا کہ ہر چیز پرانی ہو جاتی ہے تو جسم بھی پرانا ہو جاتا ہے, نکارا ہو جاتا ہے تو موت آ جاتی ہے. لیکن دوسرے حضرات نے کہا نہیں یہ بھی غلط ہے, جسم کی مثال نہ تو کپڑے کسی ہے, نہ مشین کسی ہے, نہ پہاڑی چٹان کسی ہے, بلکہ جسم کی مثال تو سمندر کسی ہے. سمندر ہزاروں سال سے اسی طریقے سے اچھل رہا ہے, بہ رہا ہے, اور اس کی موجیں ایک شور پیدا کر رہی ہیں. وہ آج تک پرانا نہیں ہوا, اس کے پانی کو کبھی بدلا بھی نہیں گیا. تو جسم کی مثال بھی ایسے ہی ہے, چنانچہ جسم جو ہے یہ مسلسل بدلتا رہتا ہے, اس کے اندر نئے خلیے اور نئے سالمے اور نئے آئٹم پیدا ہوتے رہتے ہیں. بعض کتابوں میں نے دیکھا, واللہ عالم بالصواب, ڈاکٹر حضرات کی رائے یہ ہے کہ 4 مہینے کے اندر انسان کے جسم میں بالکل نیا خون پیدا ہو جاتا ہے. جسم میں خون بدلتا رہتا ہے یہاں تک کہ 4 مہینے میں پورا خون بدل جاتا ہے, نیا خون آ جاتا ہے. اور تقریباً چند سالوں کے اندر جسم کے سارے آئٹم وہ بدل جاتے ہیں, جسم بالکل نیا ہو جاتا ہے. تو یہ جو بات تھی کہ موت آتی ہے جسم کے ناکارہ ہونے کی وجہ سے, پرانا ہونے کی وجہ سے, تو خود سائنسدانوں نے اس نظریے کو, اس تحقیق کو رد کر دیا کہ کہ نہیں موت اس صورت سے نہیں آتی. مسلمان کے لیے اس سوال کا جواب بڑا آسان ہے، کوئی سر کھپانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک ہی جواب ہے، زندگی دینے والا بھی اللہ ہے اور موت دینے والا بھی اللہ ہے. کوئی نہیں جس کے ہاتھ میں زندگی ہو اور کوئی نہیں جس کے ہاتھ میں موت ہو. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ. موت کو بھی اسی نے پیدا کیا، زندگی کو بھی اسی نے پیدا کیا. یمیتنی ثم یحیین، وہی مجھے مارے گا، وہی مجھے دوبارہ زندہ کر دے گا. وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے. پہلی زندگی بھی اسی کے ہاتھ میں اور موت کے بعد جو دوسری زندگی ہوگی وہ بھی اسی کے ہاتھ میں. تو مسلمان کے لیے اس سوال کا جواب بہت آسان. تو میرے بھائیوں اور بہنوں، موت آتی ہے اور بعض روایات کے مطابق موت پکار پکار کر کہتی ہے، روزانہ کہتی ہے، اگرچہ ہم اس کی پکار کو نہ سن سکیں. انل موت الذی افرق بین البنات والامہات، میں ہوں وہ موت جو بیٹیوں اور ماؤں کے درمیان جدائی پیدا کر دیتی ہوں. انل موت الذی افرق بین الاخ والاخوات، میں ہوں وہ موت جو بھائیوں کو بہنوں سے جدا کر دیتی ہوں. انل موت الذی افرق بین کل حبیب، میں ہوں وہ موت جو ہر محبوب کو دوسرے محبوب سے، محب سے جدا کر دیتی ہوں. انل موت الذی افرق بین الزوج والزوجہ، میں ہوں موت جو شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر دیتی ہوں. انل موت الذی اخرب الدیار والقصور، میں ہوں موت جو گھروں کو اور محلات کو اجاڑ کے رکھ دیتی ہوں. انل موت الذی اعمر القبور، میں ہوں وہ موت جو قبرستانوں کو آباد کرتی ہوں. انل موت الذی اطلبکم وادرککم فی بروج مشیدہ، میں ہوں وہ موت جو مسلسل تمہارے پیچھے لگی ہوئی ہوں. اور یاد رکھو، تم اگر مضبوط قلعوں میں بھی ہوگے تو وہاں پر بھی تم کو پالوں گی، ڈاکٹروں کے جھرمٹ میں ہوگے، قیمتی ہسپتالوں میں ہوں گے اور سونے چاندی کے انبار میں ہوگے اور فوجوں کے درمیان میں ہوگے، باڈی گارڈوں کے درمیان میں ہوگے، لیکن میں تمہیں وہاں بھی تلاش کر لوں گی، مجھ سے بچ نہیں سکو گے. ولا یبقى مخلوق الا یذوقنی، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو میرا مزہ نہیں چکھے گی. ہر کسی کو میرا مزہ چکھنا ہوگا. ایک اندازے کے مطابق 24 گھنٹوں میں تقریباً 30 لاکھ افراد پوری دنیا میں مرتے ہیں. ایک اندازے کے مطابق 24 گھنٹے کے اندر پوری دنیا میں 30 لاکھ افراد کو موت آتی ہے. لیکن یہ جو 30 لاکھ افراد ہیں، ان کا انتخاب نامعلوم طریقے سے ہوتا ہے، نامعلوم طریقے سے. وہ طریقہ معلوم نہیں ہے کہ جس سے پتا چلے کہ ان 30 لاکھ کا انتخاب کس طریقے سے کیا جاتا ہے. اللہ ہی کرنے والے ہیں. ممکن ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہے اللہ، وہ گولی بازار میں آ چکی ہو جو ہماری موت کا سبب بننے والی ہے، وہ گاڑی روڈ پر دوڑ رہی ہو جو ایکسیڈنٹ کر کے ہماری موت کا سبب بن جائے گی. ممکن ہے کہ وہ کپڑا جسے ہمارا کفن بننا ہے وہ دکان پر آ چکا ہو. یہ جو آپ کے سامنے 12 مئی کا حادثہ ہوا، اچھلتے کودتے نعرے لگاتے جوشیلے نوجوان اور بوڑھے اور ہر قسم کے افراد روڈوں پر نکلے، کیا ان کی ماؤں کو پتا تھا کہ شام کو میرے بیٹے کا جنازہ آئے گا؟ کیا کسی بیوی کو پتا تھا کہ شام کو میرا شوہر منو مٹی تلے دفن کر دیا جائے گا؟ کسی کو نہیں، کسی کو نہیں. اور صاف بات یہ ہے بھائی، ہمارا موجودہ ابلیسی سیاست سے کوئی تعلق نہیں اور مجھے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں بڑا دل برداشتہ سا انسان ہو گیا ہوں، بہت دل برداشتہ سا۔ یا اللہ، مسلمان کو کیا ہو گیا؟ کیا مسلمان اتنا سنگ دل ہو سکتا ہے، اتنا سنگ دل ہو سکتا ہے کہ کافر اس کی سنگ دلی پر انگلی اٹھائیں؟ اتنا سنگ دل کہ ایسے انسانوں کو قتل کیا جا رہا ہے جیسے جنگل میں گیدڑوں کا، ریچھوں کا اور درندوں کا شکار کیا جاتا ہے، ایسے قتل کیا جا رہا ہے۔ قاتل بھی مسلمان اور مقتول بھی مسلمان، کیا اتنا سنگ دل مسلمان ہو سکتا ہے؟ ایک بھائی کو گولی ماری جاتی ہے، دوسرا بھائی اس کو ایمبولنس میں گاڑی پر لے کر جا رہا ہے اور راستے میں روک کر اس کو بھی گولی مار کر قتل کر دیا جاتا ہے، کیا ایسا بھی سنگ دل ہو سکتا ہے کہ زخمی تڑپ رہے روڈوں پر لیکن کسی کو اٹھانے کی اجازت نہیں دی جاتی؟ کیا مسلمان دوسرے مسلمان کو تڑپتا ہوا دیکھ سکتا ہے؟ ہائے اللہ، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ڈرائیور جو زخمیوں کو لے کر جا رہا ہے اس ڈرائیور کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے؟ اللہ، کیا ہو گیا مسلمان کو؟ ہم کس منہ سے ہندوستان سے احتجاج کریں مسلمانوں کے قتل عام پر؟ وہاں اگر 10 افراد ہندوؤں کے ہاتھوں قتل ہوتے ہیں تو یہاں 50 افراد خود مسلمان کے ہاتھوں قتل ہو جاتے ہیں، اور نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں یہی المیہ۔ پتہ نہیں مسلمان کو کیا ہو گیا۔ فلسطین کی خبریں پڑھتے ہیں تو دل ڈوبتا چلا جاتا ہے، اللہ کیا ہو گیا؟ خبر شائع ہوتی ہے یہودیوں نے 5 فلسطینیوں کو قتل کر دیا، اور ساتھ ہی دوسری سرخی ہوتی ہے الفتح نے حماس اور حماس نے الفتح کے 30 افراد کو قتل کر دیا۔ یہود و ہنود تو مار ہی رہے ہیں، خود مسلمان بھی مسلمان کے خون کا پیاسا، اس کے خون کا پیاسا، اس کی جان کا پیاسا، شکاری شکاری، اور شکار کر رہے کس کا؟ اس کا جس کے سینے میں کلمہ ہے، جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، یہ بھی محمد کا ماننے والا ہے، وہ جو تڑپ رہا ہے وہ بھی محمد کا ماننے والا ہے۔ او میرے بھائی، میرے عزیز، ارے قتل کرنے والے، اگر کل قیامت کے دن میرے آقا نے پوچھ لیا وہ جو سڑک پر تڑپ رہا تھا، جس کے سینے میں تم نے گولی اتاری تھی، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا تھا، میرا نام لینے والا تھا، تم نے میرے روحانی بیٹے کو کیسے قتل کیا تھا؟ تو میرے قاتل بھائی، تم کیا جواب دے سکو گے؟ کیا جواب دے سکو گے؟ خدا را توبہ کرو، توبہ کرو ایسی گندی سیاست سے، خدا را توبہ کرو، یہ دھندہ صحیح نہیں ہے، یہ ہمیں عالمی سطح پر بدنام کر رہا ہے، یہ سلسلہ ہم کو نہیں، ارے اسلام کو بدنام کر رہا ہے، قرآن کو بدنام کر رہا ہے۔ ظالم کہتے ہیں قرآن ان کو سکھاتا ہے، ہائے اللہ، قرآن تو سکھاتا ہے انما المؤمنون اخوا، ایمان والے بھائی بھائی ہیں، قرآن تو یہ سکھاتا ہے، قرآن تو سکھاتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے لیے سخت ہیں آپس میں مہربان ہیں، بھوکے رہ کر بھائی کو کھلاتے ہیں، پیاسے رہ کر بھائی کو پلاتے ہیں، اپنی جان دے کر دوسرے کی جان بچاتے ہیں، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے۔ لیکن آج ہمارا عمل اتنا گرا ہوا کہ ظالموں کو قرآن پر انگلی اٹھانے کا موقع مل گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھانے کا موقع مل گیا، صلح والے، محبت والے دین پر انگلی اٹھانے کا موقع مل گیا۔ بہرحال عرض کر رہا تھا بھائیوں کے موت کا مزہ ہر کسی کو چکھنے ہے، موت کا دن متعین ہے اور موت کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں تو کیا ہم بے ہمت ہو کے بیٹھ جائیں؟ موت سے اتنا ڈراتے ہو آپ لوگ کہ کیا ہم بے ہمت ہو کے بیٹھ جائیں؟ نہیں بھائی، ہم تو اس لیے موت کا ذکر کرتے ہیں، اور ہم کیا ذکر کرتے ہیں؟ اللہ ذکر کرتے ہیں، اللہ کا نبی ذکر کرتے ہیں، کہ اس زندگی کو غنیمت جانو، اس مہلت کو غنیمت جانو. پتہ نہیں ایک سال بعد آنے والی ہے، تو یہ سال خوب اچھی طریقے سے عمل کرو، عمل کرو اور محنت کرو. پتہ نہیں کب موت آ جائے، دو سال میں آنے والی ہے، چھ مہینے میں آنے والی ہے، تو اور زیادہ محنت کرو، اس وقت کو، اس مہلت کو غنیمت جانو. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک صاحب سے فرمایا نصیحت کرتے ہوئے، اغتنم خمسا قبل خمس، بڑی قیمتی حدیث ہے، اپنے دلوں میں اتار لیجئے، ہو سکے تو لکھ لیجئے اپنے پاس، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. اللہ کے نبی نے فرمایا شبابک قبل حرمک، ارے جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے، جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی، بڑھاپا آ کے رہے گا. ہے تو لطیفہ بڑا عجیب سا، کسی کتاب میں دیکھا تھا، کسی بڑے میاں کو دیکھا جھک کر جا رہے ہیں، بڑھاپا آ گیا جھک کر جا رہے. تو نوجوان نے مذاق اڑایا، بابا جی یہ حکا کتنے میں خریدا ہے؟ یہ حکا، کیونکہ جھکے ہوئے تھے، کہ یہ حکا کتنے میں خریدا ہے؟ کہا بیٹا جب میری عمر کو پہنچو گے مفتی مل جائے گا، خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو غنیمت جانو شباب کا قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے، جوانی کو، مسحت کا قبل سقمک، اور اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، نہ معلوم کب بیمار ہو جاؤ، کب کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کب چلنے پھرنے کے قابل نہ رہو. بغنا کا قبل فقرک، اور فقیر ہونے سے پہلے غنا کو اللہ کی نعمت جانو، غنیمت جانو. آج اللہ نے مالداری عطا کی، ہو سکتا ہے کہ کل یہ مالداری باقی نہ رہے. وفراغ کا قبل شغلک، اور اپنی فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو، ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں زیادہ مصروف ہو جاؤ. بحیاتک قبل موتک، اور اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک روایت میں فرمایا کہ دیکھو دنیا جا رہی ہے، آخرت آ رہی ہے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں یہ زندگی جا رہی ہے، موت آ رہی ہے. ظاہر ہے زندگی تو جا رہی ہے. میں اکثر کہتا رہتا ہوں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم تو چھوٹے ہو رہے ہیں. اسلامی نظریے کے مطابق ہم دن بدن چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں. جس کی عمر اللہ کے ہاں 80 سال ہے، آج 78 سال کا ہو گیا تو صرف 2 سال رہ گئے، چھوٹا ہو گیا، بہت چھوٹا ہو گیا. اگر 60 سال ہے تو صرف 20 سال رہ گئے، 40 سال ہے تو 40 سال رہ گئے. جتنا عمر بڑھتی جاتی ہے تو انسان حقیقت میں چھوٹا ہوتا جاتا ہے. تو فرمایا کہ دیکھو دنیا جا رہی ہے، آخرت آ رہی ہے. ملک واحد منہما بنون، کچھ دنیا کے بیٹے ہیں، کچھ آخرت کے بیٹے ہیں. اللہ اکبر، کچھ دنیا کے بیٹے ہیں، کچھ آخرت کے بیٹے ہیں. فکونوا من ابناء الآخرة، لوگوں تم آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے نہ بننا.
www.darsquran.com.
ولا تکونوا من ابناء الدنيا فان اليوم عمل بلا حساب بغدن حساب بلا عمل. آج دنیا میں عمل ہے، حساب نہیں، کل صرف حساب ہوگا، عمل نہیں کر سکو گے، عمل کی مہلت نہیں ہوگی، عمل کا وقت نہیں ہوگا. تو بھائیو یہ برف کی طرح پگھل رہی ہے دنیا، برف کی طرح زندگی پگھلتی جا رہی ہے، تیز دھوپ میں، زمانے کی تیز دھوپ میں زندگی کی برف پگھلتی جا رہی ہے. اس لیے سے ایک بزرگ نے کہا کہ میں نے سورہ اثر کی تفسیر سمجھی ایک برف فروش کو دیکھ کر. اللہ کہتا ہے بلا اثر، زمانے کی قسم، زندگی کی قسم، وقت کی قسم، انسان خسارے میں ہے، سوائے اس کے کہ جو زندگی کو ان کاموں میں لگا لے، ایمان میں، عمل صالح میں، حق کی تبلیغ میں اور صبر کی تلقین میں، ان میں لگا لے تو وہ تو خسارے سے بچ گیا، باقی سب کیا ہے؟ خسارے میں. تو وہ اللہ والے کہتے ہیں میں نے ایک برف فروش کو دیکھا، بڑا پریشان. میں نے کہا کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا دھوپ بڑی تیز ہے، اگر بک گئی تو 2 پیسے مل جائیں گے، نہ بکی تو یہ تو پگھل ہی جائے گی. تو بھائیو اگر زندگی کسی کام میں لگ گئی تو اللہ کے ہاں اور قیامت کے دن فائدہ دے جائے گی، اور اگر ایسا نہ ہوا تو زندگی تو گزر ہی جائے گی۔ تو اللہ فرماتے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہیں پورا پورا اجر تو صرف قیامت کے دن ملا دیا جائے گا، صرف قیامت کے دن پورا پورا اجر، دنیا میں نہیں ملتا، مت امید رکھیں، پورا اجر قیامت میں ملے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، بہت سے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، جنت کا مذاق، حوروں کا مذاق، جنت کی نعمتوں کا مذاق، کہتے دل بہلانے کی باتیں ہیں، ملہ کے ڈکوسلے ہیں، اور ظالم یہ اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کے رسول کی باتیں ہیں، یہ قرآن ملہ پر نازل نہیں ہوا، یہ قرآن رب العالمین نے نازل کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسی قرآن میں مرنے کے بعد کی زندگی کا ذکر ہے، جنت کا ذکر ہے، دوزخ کا ذکر ہے، کامیابی کا ذکر ہے، ناکامی کا ذکر ہے۔ ظالم تو اس کو ڈھکوسلے کہتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ تو کامیاب ہو گیا۔ جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ میرے بھائی، میری بہن، کامیابی یہ نہیں ہے کہ بہت بڑی کوٹھی ہو، کامیابی یہ نہیں ہے کہ کروڑوں کا بینک بیلنس ہو، اور کامیابی یہ نہیں ہے کہ اونچی کرسی مل جائے، اور کامیابی یہ نہیں ہے کہ عالمی سطح پر ہماری شہرت ہو جائے۔ ہائے اللہ، ہائے تو مسلمان مرد، مسلمان عورت گانے بجانے میں بھی نام پیدا کر لیں تو سمجھتے ہم کامیاب ہیں، اور ہم اخباروں میں دیکھتے ہیں ظالم یوں کہتے ہیں، یہ سب اللہ کا فضل و کرم ہے، یہ سب اللہ کا فضل و کرم ہے، یہ بے غیرتی اور بے حیائی میں جو میری شہرت ہے تو یہ سب اللہ کا فضل و کرم ہے۔ کفر کا کلمہ ہے، کفر کا کلمہ، جو حرام ملنے پر اور گناہ کرنے پر یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، کفر کا کلمہ ہے، یاد رکھیں کفر کا کلمہ ہے۔ سودی کاروبار کرتے ہیں، حرام پیسہ کماتے ہیں، رشوت لیتے ہیں اور پیسہ اکٹھا کر کے کہتے ہیں یہ سب اللہ کا کرم ہے، ارے کفر کا کلمہ ہے ظالم، کفر کا کلمہ۔ کامیابی یہ نہیں ہے، کامیابی کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں جس کو دوزخ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر لیا جائے وہ کامیاب ہے، اور اسے حق ہے کہ وہ پوری جرات کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ یہ نعرہ لگائے، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ یہ ہے جس کو حق حاصل ہے کہ کامیابی کے دعوے کرے، اور ایسا ہوگا۔ اللہ کہتے فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہا مقرؤ کتابیا، جس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جو کامیابی کی علامت ہوگا، دوزخ سے بچائے جانے کی علامت، چیخ چیخ کر کہے گا لوگو آؤ میرا اعمال نامہ پڑھو، میرا رزلٹ دیکھو، انی ظننت انی ملاقن حسابیا، ارے مجھے یقین تھا قیامت آئے گی، اللہ کے سامنے پیش ہوں گا، میری محنت کا صلہ ملے گا، مجھے یقین تھا۔ اللہ کہتا فہو فی عیشت راضیہ، ایسی زندگی دوں گا جس پر وہ راضی ہوگا۔ پوچھوں گا بتا تو کیسی زندگی چاہتا ہے، تم کیسی زندگی چاہتے ہو، یہ پوچھوں گا۔ اور سن لیجئے، بہت پیاری حدیث ہے، اور میرے آقا کی تو ہر حدیث ہی پیاری ہے، لیکن اس آیت کریمہ کے حوالے سے ایک حدیث ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یزحزح عن النار ویدخل الجنہ، سن لیجئے بھائیو، جو یہ چاہتا ہے کہ اسے دوزخ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ کوشش کرے کہ اسے اس حالت میں موت آئے کہ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو. اور دوسری بات, دو باتیں بتائی اللہ کے نبی نے, دو باتیں. پہلی بات تو یہ کہ موت اس حالت میں آئے کہ وہ ایمان پر ہو, موت اس حالت میں آئے کہ دل میں اللہ کی محبت ہو, اللہ کے نبی کی محبت ہو, آخرت کا یقین ہو. مختصر یہ کہ ایمان ہو, ایک شرط تو یہ. اور دوسری شرط یہ ہے, جو دوزخ سے بچنا چاہتا ہے اور جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو دوسری شرط یہ ہے, وَيَأْتِ إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ, لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرے جو سلوک اپنے لیے پسند کرتا ہے. کیا فرمان ہے میرے آقا کا, کیا فرمان ہے میرے آقا کا, کیا کیا کہا جا رہا ہے؟ دوزخ سے اسے بچایا جائے گا اور جنت میں اسے داخل کیا جائے گا جو اس حالت میں دنیا سے جائے کہ وہ حقوق اللہ کو بھی ادا کرتا ہو, حقوق العباد کو بھی ادا کرتا ہو. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. اور اللہ کہتے ہیں, وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور, اور دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کا سودا ہے. ارے دنیا پر پاگل ہو جانے والے, دنیا پر فریفتہ ہو جانے والے, دنیا کی زیبائش پر اس قدر فریفتہ ہو جانے والے کہ مجھے بھول جاتا ہے. میں کہہ رہا ہوں دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کا سودا ہے, دھوکے کا سامان. اور یہ بات اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہ فرمائی, کئی جگہ فرمایا. سورہ نساء میں آپ پڑھ چکے, کل متاع الدنیا قلیل بل آخرت خیر لمن اتقا, دنیا کا سامان تو تھوڑا سا ہے اور آخرت بہتر ہے تقوی والے کے لیے. سورہ انعام میں ہے, وما الحیاۃ الدنیا الا لعب ولہو وللدار الآخرۃ خیر للذین یتقون, دنیا کی زندگی تو بس کھیل کود کا سامان ہے اور آخرت کی زندگی بہتر ہے ان کے لیے جو تقوی والے ہیں. بار بار اللہ نے فرمایا دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے, تو کیا دنیا کو چھوڑ دیا جائے؟ کیا دکان چھوڑ دی جائے؟ کیا ملازمت چھوڑ دی جائے؟ کیا کاروبار چھوڑ دیا جائے؟ بس صرف مسجد میں آ کر بیٹھ جائیں؟ نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. وضاحت کر دی گئی, وضاحت کر دی گئی تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بندے کوئی غلط فیصلہ کر لیں. حضرت سعید بن جبیر نے بڑی پیاری بات فرمائی, فرمایا کہ یہ جو اللہ کہتے دنیا دھوکے کا سامان ہے, انما ھذا لمن آثرھا علی الآخرہ, یہ بات اس کے لیے اللہ نے فرمائی ہے جو دنیا کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دیتا ہے, جو دنیا کی خاطر آخرت کا نقصان کر لیتا ہے, جو پیسے کی خاطر اللہ کی رضا اور ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. فاما من طلب الاخره بها فانها متاع بلاغ, لیکن جو دنیا سے آخرت کو حاصل کرتے ہیں اس کے لیے تو دنیا اللہ کی رضا اور اللہ کی جنت تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. جو دنیا سے آخرت کو حاصل کرتا ہے اس کے لیے دنیا یہ اللہ کی رضا تک پہنچانے کا سامان ہے, زادہ راہ ہے. تو بھائیوں اور بہنوں, اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے, جو ہمارے آقا نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ, زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے. دنیا کی زندگی میں انسان اس طریقے سے گزارے کہ دنیا سے آخرت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے, اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرے. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہرحال یہ جو ضروری اعلانات ہیں ان میں سے ایک تو یہ کہ انشاءاللہ العزیز آپ حضرات سن چکے ہیں کہ پہلا ہمارا جامع مسجد توابین میں 24 گھنٹے کا پروگرام وہ 3 مئی کو ہو چکا ہے. انشاءاللہ دوسرا پروگرام وہ 7 جون کو ہوگا, جمعرات کی اثر سے جمعے کی اثر تک 7 جون کو. اس کے لیے ایک دعوت نامہ آپ باہر سے حاصل کر سکتے ہیں اپنے لیے بھی اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی دعوت دینے کے لیے, اور میں سب کو دعوت دیتا ہوں آپ حضرات ضرور شرکت فرمائیے گا. بہت سے ان میں جو آئے ہیں آج خط وہ ٹی وی کے حوالے سے تھے، تو یہ ٹی وی کے حوالے سے کتابچہ جن حضرات کو ضرورت ہے وہ دونوں گیٹوں پر وہ حاصل کر سکتے ہیں، وہ کتابچہ چھپ کر آ چکا ہے۔ تیسرا اعلان یہ ہے کہ خواتین کے لیے اندر کتابوں کا انتظام کیا گیا ہے، اور محض اللہ کی رضا کے لیے، اور 50% رعایت ہے اس میں، 50% رعایت ہے، تو قرب و جوار کی خواتین خاص طور پر جو دور دور کتب خانوں میں نہیں جا سکتی ان کو یہاں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو 12 مئی کے شہداء ہیں ان کے لیے بھی دعا کی جائے۔ ملا داد اللہ شہید ہو گئے تھے، سارے ہی شہداء کے لیے ہم دل سے دعا کرتے ہیں۔ اور ایک آپ نے پڑھ لیا ہوگا اخبار میں، انتہائی مظلوم انسان سعود بھائی جو ایک زمانے میں جہاد میں بھی شریک رہے، ان کو انتہائی ظلم و تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد کچھ عرصہ قبل گھر کے قریب پھینک دیا گیا، بالکل اس حالت میں کہ نہ زندہ تھے اور نہ مردہ، اور وہ چند دن قبل وہ انتقال فرما گئے۔ ان شہداء کے لیے بھی اور سعود بھائی کے لیے بھی ہم دعا کی اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا رحمان یا رحیم، یا غفار یا غفور، یا تواب، اپنے فضل و کرم سے ہمارے صغیرہ کبیرہ خفیہ اعلانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں گناہوں کی غلاظت سے، نجاست سے پاک فرما دیجئے۔ یا اللہ دنیا کو ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد نہ بنا دینا، اے اللہ مال و متاع کو ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد نہ بنا دینا، اے اللہ آپ کی رضا کو ہمیں اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اپنے غضب سے، اپنے عذاب سے دنیا اور آخرت میں ہماری حفاظت فرمائیے گا یا اللہ۔ یا اللہ ہمیں دنیا میں اس حال میں جانے کی توفیق عطا فرمائیے کہ ہم آپ کے حقوق بھی ادا کرنے والے ہوں اور آپ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے والے ہوں۔ یا رب العالمین، یا رحم الراحمین، سعود بھائی جو ظلم و ستم کا شکار بھی رہے اور اپنے بچوں کو چھوڑ کر آپ کے حضور پہنچ چکے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے۔ ان کے پسماندگان کو جو بڑی آزمائشوں کا شکار ہیں، اے اللہ صبر جمیل کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ 12 مئی کے حادثے میں جو لوگ جاں بحق ہوئے، یا اللہ وہ کسی بھی قوم کے ہوں، کسی بھی زبان کے ہوں، کسی بھی جماعت کے ہوں، یا اللہ جو کلمہ پڑھنے والے تھے، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، نیکیوں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ جن ساتھی نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی جائز دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ ہم سب کو ایمانی اخوت، ایمانی محبت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اس ملک کی، اس شہر کی اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرمائیے گا، یا اللہ حفاظت فرمائیے گا۔ یا رب العالمین، یا رحم الراحمین، ہمیں اور ہماری نسلوں کو ایمان کی نعمت سے محروم نہ فرمائیے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و اہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
درسِ قرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں۔
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان، اور سمجھنے کے لیے آسان۔
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔
ہم دو نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔
محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔
www.darsequran.com